आज 47वीं आयत से शुरू करने हैं सूरह इब्राहिम की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ تلاوت ہو چکی ہے پہلے آخر تک ہے۔ وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم، اور انہوں نے جو مکر کی طاقت تھی وہ سب مکر کر دیکھا۔ مکرہم، مکرہم سے مراد ہے اپنا مکر، یعنی ان کی مکر کی جتنی بھی استطاعت تھی، جس حد تک ان کا مکر ان کو لے جا سکتا تھا اس حد تک مکر کر دیکھا۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کا مکر اللہ کی پکڑ کی طاقت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عِنْدَ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ خدا کے اس کی طاقت جو پکڑ کی ہے اور گھیرا کرنے کی، احاطہ کرنے کی طاقت، اس سے ان کا مکر باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اپنی حد استطاعت تک اس کو پہنچا دیں تب بھی خدا کی مکر کا احاطہ کرنے کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتا۔ ان دونوں کا یہ مطلب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، خواہ مکر اتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو کہ اسے پہاڑوں کو ٹلایا جا سکتا ہو، یعنی اتنا خطرناک مکر ہو کہ پہاڑوں کو ٹلا سکتے ہوں اس سے، تب بھی اصل میں ہے تزول منہ جبالو، پہاڑ ٹل جائیں جس سے، ٹلانے کی بجائے ٹلنے کے معنی ہیں۔ خواہ ان کا مکر ایسا خطرناک،
and they are so dangerous that they can make the mountains move, but they will never succeed in their evil designs. Because Jibal, the word Jibal has been
Dieu aux aveugles pendant 30 ans, et elle a fait un travail.
Isse ye mana phir banega ke kha unka makar aisa khatarnak ho ki badi badi hukumaton ki ko ulta ke rakh de اور انقلاب برپا کر دے، تب بھی خدا کے دائرہ، خدا کے احاطے میں، یعنی اس کے علم اور اس کی پکڑ اور اس کے اقتدار کے احاطے ہی میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، بس یہ وہ خدا ہے، وہ پھر کیوں وعدہ خلافی کرے گا؟ فلا تحسبن کا مطلب ہے پھر تم ہرگز گمان کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیوں تمہیں وہم ہوگا؟ فلا تحسبن، ہرگز وہم نہ کرو، یہ خیال بھی نہ کرو کہ یہ خدا ہے جو اللہ یہ مخلف وعدہ ہی اپنے وعدے کو ٹال دے گا، ٹالنے والا، ٹال دے گا کی بجائے وعدہ ٹالنے والا ہو سکتا ہے۔ مخلف یا خلفہ نہیں ہے، یہ یخلف نہیں ہے، مخلف کا مطلب ہے ایسا خدا وعدہ ٹالنے والا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور وعدہ بھی کس سے؟ رسولہ، جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہو۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقین اللہ تعالیٰ غالب، بزرگی والا اور انتقام کی طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ ذو انتقام، انتقام والا، یعنی انتقام کی طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ یہ جو آیت ہے لا تحسبن اللہ، یہ ان کے مکر کی حیثیت کو ننگا کر کے، بے حقیقت دکھا کر پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وجہ نہیں مخالف خلاف وعدہ کرنے کی۔ دنیا میں اکثر خلاف وعدہ وہ کرتے ہیں जिनके अंदर वादा पूर्ण करने की इस्तेतात ना हो, या इस्तेतात हो तो इरादा बदलने के यकीन की वजह से। तो अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से पाक है, और फिर जब वादा रसूलों से किया गया हो और वो अजीज भी है और इंतकाम भी, तो रसूलों का मामला नहीं रहता, खुद खुदा का मामला बन जाता है। फिर वादे की बात नहीं है, वो अपनी ज़ात में ये अल्लाह ताला ये मिजाज रखता है कि जो भी जुल्म करे उससे इंतकाम ले। और यहाँ इंतकाम रसूलों पर जुल्म का इंतकाम है, तो इससे मजमून और खुल गया कि वो लोग जो फसाद और शरारत में बढ़ते चले जाते हैं और खुदा के अंबिया पर और उनके साथियों पर जुल्म करते हैं, उनसे इंतकाम लेना खुदा की सिफात में दाखिल है। बस अगर वो नहीं चलेंगे तो वो लाजमन इंतकाम लेगा, और इंतकाम कैसे लेगा, यौम तुबदल अर्ज़ गैर अल-अर्ज़ वस्समावात, हो वो दिन या वो दौर जबकि ज़मीन को एक और ज़मीन में तब्दील कर दिया जाएगा, वस्समावात हो और आसमानों को मुख्तलिफ आसमानों में बदल दिया जाएगा, वह बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और सब लोग अल्लाह के हजूर निकलेंगे जो साहिब जबरूत है और एक जो वाहिद है और साहिब जबरूत है। तो ये ज़मीन और आसमान का नक्शा बदलना मुराद है, यानी नया दौर आएगा, नया निज़ाम चलेगा, ना वो ज़मीन रहेगी ना वो आसमान रहेगा। इस तरह खुदा कुछ तब्दीलियाँ लेकर आता है। तरल मुजरिमीन यौम एज़िन मुकर्रमीन फ़िल अख़्वाद, उस दिन तो मुजरिमों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेगा, सराबीलुहुम मिन कितरानिन, उनके लिबास कोल तार के होंगे, व तख्शा वुजूहहुम अन्नार, और उनके चेहरों को आग झांप लेगी, लियज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह जज़ा दे हर उस हर नफ्स को उसकी जो उसने कमाया, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीन अल्लाह ताला हिसाब में बहुत तेज़ हिसाब करने वाला है। अब आप ये बताइए कि इससे आपको क्या चीज़ याद आती है, इस नक्शे को देख कर जहन किसी तरफ जाता है, हाँ मोमिन साहब जा रहा है किसी तरफ, बताएं।
ये जो मौजूदा जो जंग में तबाहियाँ मचती हैं उनकी तरफ कुछ
जो दिखा भी जा रहा है, लेकिन नहीं
पता मतलब
नहीं मुकर्रमीन फ़िल अख़्बार, वहाँ क्या कहाँ हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। मुकर्रमीन फ़िल अख़्बार जो है, ये जो मंजर है ये फतह मक्का के मौके पर इस तरह पेश नहीं आता, नज़र के सामने इस तरह नहीं आता, और उसके भी अलग आयात हैं बड़ी अजीम शान। हर चीज़ को फतह मक्का पर तो नहीं लगाया जा सकता, इस्लाम के सारे इस्लाम के दौर की पेशगोइयाँ हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो इज़ाले हाम में एक पेशगोई फरमाई है एक तंसील की सूरत में, वो बैन ही इस आयत का तर्जमा और तफसील मालूम हो रही है। आप फरमाते हैं वो वक्त जब के दिन ढलने को होगा और थोड़ा सा वक्त रह जाएगा और लोग मायूस हो जाएंगे कि खुदा ने कुछ नहीं किया, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वो पकड़ने वाले सिपाही आएंगे, तमाम मुजरिमों को बिला इस्तिस्ना जंजीरों से बांधा जाएगा, हर एक को सजा दी जाएगी, और वो दौर है जो इनकलाब का दौर है। वो पूरा कश या रोया जो भी इसकी सूरत थी वो पढ़ के देखें, तो ये आयतें पढ़ते पढ़ते तो हमेशा मुझे बिला इस्तिस्ना पढ़ते हुए वो याद आ जाता है। सराबील हम इनके तराने इनके मुराद ये है कि उनके सारा बदन उनका गम और नामुरादी की वजह से काला हो चुका होगा, और उनके चेहरों को आग झपटेगी, आग लपेट लेगी, तो वो आग जो मूतू बेगैरकुम की आग हुआ करती है उसका नक्शा खींचा गया है। लियज़ी अल्लाह कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, और ऋषि अलैहिस्सलाम के उस तंसील में जिसमें एक पेशगोई की गई है, यही अल्फाज़ है, ताकि हर शरीर को उसकी शरारत की सजा दी जाए। अब याद आया कभी आपको? नहीं नहीं साहब, नहीं याद है। तो बड़ा अहम है उसके मुताबिक मैंने एक दफा जब से बुजुर्ग का जिक्र किया था। लेके आना अगली दफा, यहाँ पढ़ के सुनाएंगे पूरा। इन आयात के साथ वो पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह तफसील के साथ ये मुंतबिक होती हैं हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के उस सब तफसील कह रहे हैं। और पेशगोई है, कहते हैं एक तफसील की सूरत में मैं पेशगोई बयान कर रहा हूँ, ये ज़रूर पूरी होगी। और उसमें पहला हिस्सा उसका नाम मायूसी का नजर आता है। दिन गुजर गया पूरा, लोग अपनी जातियों में बढ़ते चले गए, शरीर शरारतें कर रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा, यहाँ तक कि सूरज डूबने के करीब हो गया। इसका मैंने ये तर्जुमा किया था कि सदी डूब रही है। इसलिए मैंने यहाँ इसका जिक्र तफसील से जिक्र किया था। मैंने कहा था कि दो इम्कानात हैं, ये अहमदियत की जो हिजरी सदी पूरी हुई है उस मौके पर मैंने इसका बयान किया था कि दो इम्कानात हैं। अगर तो इसको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हिजरत वाली सदी के साथ साथ देखा जाए, वो अब पूरी होने वाली है। और एक वो सदी है जो मसीह मऊद की सदी बहसियत मसीह के मुशाबे होने के है, और वो सदी फिर इसी सदी होगी। अगर इसी सदी हो तो फिर और इंतज़ार करना होगा। और ये सदी डूबेगी नहीं, इस सदी का सूरज भी डूबेगा जब तक अहमदियत के हक में कोई भी निशान जाहिर नहीं हो जाएगा। इस हवाले से मैंने अलमिसम के उस रोया या रोया नहीं था बल्कि एक तनसील एक तजी थी उसके हवाले से बात की थी। ये आयतें जब मैं पढ़ता हूँ तो वही नक्शा नज़र आता है। और ये इल्हाम भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को हो चुका है, यौम तुबद्दलु अल-अर्ज़ वग़ैरह अल-अर्ज़ वस्समावातु लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। अब 96 साल जो है ये सदी का आखिरी हिस्सा जो है वो उलट तो गया है। 95 के बाद मेरा ख्याल था कि आखिरी लम्हात का निस्फ पूरा हो जाता है। अगर एक साथ लें पूरे 10 साल को, समझे ना, तो फिर वो उलट गया है। अब कितना और उलटना है जब ये बात शुरू होगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों के अंदर ये जरूर बात पूरी हो जाएगी। हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये एक पैगाम है जो लोगों तक इसका पहुंचाना है, लोगों को गोया हुज्जत तमाम करने वाला एक पैगाम है। वले युंज़रू, उसे लोगों तक पहुंचाना है, वले युंज़रू ताकि वो डराए जाएं, बेही इस पैगाम के जरिए, वले यालमू और ताकि वो जान लें, अन्नमा हुआ इलाहु वाहिदुन, कि सिर्फ अल्लाह ही है जो वाहिद मबूद है, वले यज़्ज़करा उलुल अलबाब और ताकि साहिब अक्ल लोग नसीहत पकड़ें। कि सारा तौहीद का मजमून वाहिदुल कहार वाला वही अपने मंतकी नुक्ते अरूज को पहुंच रहा है। ये बातें होंगी तो फिर लोगों को पता चलेगा कि बादशाही सिर्फ एक खुदा की है और वही आखिर पर गालिब आएगा, तौहीद का क़याम होगा और साहिब अक़्ल लोग नसीहत पकड़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب القرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذلهم يأكلوا ويتمتعوا فيلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكره إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بعض من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين. وإن ربك هو يعشرهم إنه حكيم عليم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. انا اللہ ارا میں اللہ ہوں میں دیکھتا ہوں. یہ آیات ہیں ایک آیات الکتاب کتاب کی آیات ہیں وہ قرآن مبین اور قرآن کھلے کھلے قرآن کی آیات ہیں. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یود الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہیں گے. یودو میں نے بہت چاہنا محبت کرنا کسی چیز سے یا گہری خواہش رکھنا. بس بسا اوقات ایسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمنا کریں گے لو كانوا مسلمين کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. آیات الکتاب و قرآن مبین یہ دو باتیں الگ الگ کیوں بیان ہوئی ہیں؟ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. صاحب کیا وجہ ہے؟ کمر صاحب آپ بتائیں. ٹھیک ہے, اور یہاں جو لفظ کتاب آیا ہے یہ تقدیر کے جاری اور قطعی تقدیر کے تعلق میں ہے, جس کی آگے باتیں آئیں گی. کیونکہ بعض انبیاء کے مخالفین کی تقدیر لکھی جا چکی ہے, ایسی کتاب ہے جسے تقدیر نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں شریعت کے نزول سے زیادہ کسی قضاء و قدر کی قطعیت کا ذکر زیادہ معلوم ہوتا ہے الکتاب میں. وہ قرآن مبین اور ایسی پیشگوئیاں جن کا ان کے انجام سے تعلق ہے وہ بار بار پڑھی جائیں گی اور کھلی کھلی ہوں گی, اس میں کوئی کسی قسم کا اخفاء نہیں رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام جو معنی ہے کتاب کا اور قرآن کا اس صورت کے مضامین سے تعلق رکھنے والا, یہ معنی زیادہ یہاں چشمہ ہوتا ہے. روبا ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, بسا اوقات یہ کفار یہ خواہش کریں گے, چاہیں گے کاش تم مسلمان ہوتے. یہ کیسے موقع پر کیا کرتے ہیں, جب مار پڑ رہی ہے ان کو. ظاہر بات ہے کہ وہ خوشخبریاں جو آنے والی ہیں ان کا ایک طریقے ایک ان کے بیان کا ایک طریق ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کئی بار, ایک دفعہ نہیں بار بار کفار یہ چاہیں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ہمیں یہ ذلت کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں, ان فتوحات میں شریک ہوتے اور ان کے ساتھ مل کے فتح کے شاہ جانے بجاتے. بس اس میں پیشگوئیاں ہیں آئندہ کی فتوحات کی. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, صاف پتہ لگ رہا ہے اس آیت سے کہ موجودہ حالت میں یہ وقت نہیں ہے, آئندہ آنے کی پیشگوئی ہے. کیونکہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, ان کو چھوڑ دے کھائیں پئیں, ویتمتعوا اور عارضی فائدوں سے عیش کریں, ویلہہم العمل اور امید انہیں غافل رکھے. تو جو امید سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں اور غلط تمناؤں کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں, وہ یہ کیسے خواہش کر سکتے ہیں کاش وہ مسلمان ہوتے. فصوفا یعلمون, لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ آئندہ ظاہر ہونے والی ہے. ان کو اپنی ان امیدوں کے باطل ہونے کا احساس اس وقت ہوگا جب کہ خدا کی وہ تقدیر ظاہر ہوگی جس کا ذکر پہلے گزرا ہے. اور وہ کیا ہے, وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. اب دیکھ لیں کتاب سے کیا مراد ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی, یعنی بس اہل بستی کو کسی دور کے رہنے والوں کو کسی علاقے کے رہنے والوں کو برباد نہیں کیا. إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ, مگر اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ تھا جو لکھا ہوا تھا. ہر بستی کے لیے اس تحریر سے ایک الگ الگ کتاب, اور وہ کتاب جو ہے وہ پہلے سے مقدر ہے جس کا پورا ہم نے لازمی ہے. ہمارا ہر بستی کے لیے ہر کتاب سے جو بات ہے کتاب کے حصے آخری مدت پہنچ گیا ماں کہتے تو مشین اجلا, کوئی امت بھی کوئی قوم بھی اپنی اجل سے نہ پہلے لا سکتی ہے نہ پڑے دھکیل سکتی ہے. اجل مسمہ ایک ایسا قطعی فیصلہ شدہ وقت ہے جسے نہ پہلے لایا جا سکتا ہے نہ بعد میں دھکیلا جا سکتا ہے. بس مومنوں کی خاص اتنی خواہش ہے کہ جلد یہ تقدیر ظاہر ہو, اس میں پیش جا سکتی ہے. کوئی قوم اس میں دخل نہیں رکھتی کہ خدا کی وہ تقدیر جو طے شدہ ہے نفی تلی ہے اس کو اپنے وقت سے یا پہلے لے آئے یا آ جائے تو اسے دھکیل کر تاخیر میں ڈال دے. یہ باتیں سننے کے بعد رد عمل ان لوگوں کا کیا ہے؟ وقالو یا ایھا الذی نزل علی ذکر انک لمجنون, اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا جا رہا ہے یہ تو بالکل پاگل ہے, یہ حالات ہیں کوئی ایسی باتیں کرنے کے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تم بھی حسرتیں کرو گے, اتنے انسان فتوحات ہوں گی, تمہارا وقت آئے گا, ٹالا نہیں جا سکے گا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کا رد عمل یہ ہے, ان قدم تو ضرور پاگل ہے. لوما تاطین بھی ملائے کہتے, اچھا اگر یہی بات ہے تو فرشتے لا کے تو دکھا, تو لاتا کیوں نہیں فرشتے ہمارے اوپر؟ ان کنتا من الصادقین, اگر تو سچوں میں سے ہے. مان و نزل الملائکہ, اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, مان و نزل الملائکہ الا بالحق وما کانو اذن منظرین, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ اتارا کرتا ہے. یعنی فرشتوں کا اترنا لوگوں کی بے قراریوں, لوگوں کی جھوٹی شیخیوں, لوگوں کے طعن و تشنیع, اور مومنوں کے اگر وہ بے صبری دکھائیں تو بے صبری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. الحق کا مضمون ہے ایک طے شدہ سچائی ہے, اور اس کا لوگوں کی آرزوؤں سے کوئی بھی تعلق نہیں. تو ہم فرشتے اتارتے تو ضرور ہیں مگر اپنے فیصلے کے مطابق جو حق پر مبنی ہوا کرتا ہے. وہ ماں کا قانون ازم منظرین, اور جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ حق ظاہر ہو جاتا ہے جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے, تو پھر وہ مدت میں دیے جاتے ہیں. انا نہن و نزل نزدیک, وہاں جو مسیح وسلم کو مخاطب کر کے کام کیا گیا تھا, الذی نزل علیہ ذکر, آپ کا ذکر کر کے کہ جس پر ذکر اتارا جا رہا ہے یہ پاگل ہے, اس کا جواب ہے انا نحن نزلنا الذکر, ذکر ہم نے اتارا ہے. تو ہم پاگلوں پر تو ذکر نہیں اتارا کرتے, اور جب اتارتے ہیں تو اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. ولقد وانا لہ لحافظون, پھر ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً ہم نے پہلے بھی تو ایسے گروہوں کی طرف رسول بھیجے تھے, شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اول پہلے جورے ہوئے گروہوں کی طرف, مِنْ قَبْلِكَ تُس سے پہلے بھی تو رسول بھیجے تھے. وَمَا يَعْتِيهِمْ بِرَسُولٍ, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف کوئی رسول آئے مگر ہمیشہ وہ اس سے استضاع کرتے رہے. ما یاتی میں رسول الا کانو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف رسول آئے ہوں مگر ہمیشہ وہ دہی یستاذعون, اس سے تمسخر کرتے رہے, اس کا مذاق اڑاتے رہے. کذالک نسلوں کو فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں, یعنی ان کے اندر یہ رجحان داخل کر دیتے ہیں کہ تم کرو جو کرنا ہے. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, اور جو پہلوں کی سنت ہے ان کا ان سے کیا حال, ان کا کیا حال کیا گیا تھا, ان کا کیا انجام ہوا تھا, وہ ان کے سامنے ہے, گزر چکی ہے. تو سنت الاولین سے مراد پہلوں کے دور کی عبرت بھی کہا جا سکتا ہے, کہ پہلے دور کا وہ, مگر سنت سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ایسی جاری ایسی تقدیر کو جاری کرنا ہے جو مخالفین کے حق میں بری سنت بنتی ہے اور رسولوں کے حق میں ایک اچھی سنت بنتی ہے. بس اس پہلو سے عبرت کا ترجمہ کرنا بھی بے جا نہیں, کہ پہلے لوگوں کی عبرت کا جوان زمانہ تمہارے سامنے گزر چکا ہے, تم ان کے حالات سے عبرت پا سکتے ہو, اور وہ ایک ایسی ہلاکت تھی ان کی جو ٹل نہیں سکتی تھی, اس لیے اس کو سنت فرمایا گیا. اور ایک ایسی ہلاکت تھی جو اس صورت حال میں پہلے بھی ہمیشہ اسی طرح ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آتی رہی. تو سنت میں یہ سارے مضامین ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور یہ جو کہتے ہیں فرشتے اتارو اور پھر ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، باب باب آسمان کو کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں پھر چڑھنے لگ جائیں اوپر، اگر یہ طاقت بھی ان کو بخشیں. وَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُهُمْ، وہ کہیں گے یہی کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، ہم تو ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں، خدا کی طرف نہیں لے کے جائیں گے اس اعجاز کو، بلکہ انبیاء کی طرف سے ہوشیاریوں چلاکیوں کی طرف منسوخ کریں گے. جہاں تک آسمان کے دروازے کھلنے کا تعلق ہے، اس مضمون کو ایک اور رنگ میں اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آسمان میں بہت سی منازل ہیں ستاروں کی، جو ان کی مینشنز ہیں، اکٹھے ستاروں کے گروہ بعض جگہ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں پرکشش بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے بچایا ہے. اب رجیم کا لفظ جو ہے وہ رجم کے فائدے معنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا نا؟ اس موقع پر میرا رجحان ہے اس شیطان یہ ترجمہ کرنا کہ وہ شیطان جو شعلے بن کے لپکتا ہے، یعنی آسمان پہ جو شہب ثاقب ہیں اگر ظاہری معنی کیا جائے، اور جو بڑے بڑے میٹیورز وغیرہ گرتے ہیں اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں، فرمایا ہے ان ستاروں کے جھرمٹ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے ہر قسم کے آسمانی حادثات سے بچایا ہوا ہے. وہ شیطان، یہاں شیطان آگ سے بنا ہوا ہے شیطان، تو شیطان کا لفظ قرآن کریم میں جیسا جن کا لفظ ہے بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، صرف وہ نفس کے شیطان کی بات نہیں، اور بھی بہت سے شیاطین ہیں. وہ شیطان جو پتھراؤ کرتے ہیں ان پر، کیا کہتے ہیں، اجرام خلقی پر، ان سے بچانے کا خدا نے بھی انتظام کر رکھا ہے. لیکن اگر اس کا معنی روحانی معنی لیے جائیں تو پھر کچھ روحانی کچھ مادی اکٹھے معنی یہ بنتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پر انسانوں کی نظر ہے اور بہت دلکشی ہے اس میں، اور ان کے دل میں کریت پیدا ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ کیا چیز ہے، وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے. بس یہ تھا وہ مضمون جو میں کہہ رہا تھا کہ دروازوں کے ذکر میں ایک اور ملتا جلتا مضمون شروع ہوا ہے کہ در کھولے بھی جاتے ہیں مگر علم کے ذریعے آسمان کے در کھولے جاتے ہیں، اور آسمان کے در کھولنے کی تبھی تمنا لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ بہت خوبصورت مناظر بلندی پر دکھائی دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح ان میں داخل ہو سکیں، ان تک پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے جو خدا کی خاطر جستجو نہیں کرتے بلکہ اپنی بڑائی کی خاطر، اپنی سربلندی کی خاطر ان جگہوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ان سے ان کو بچا رکھا ہے ان معنوں میں کہ ان کی ان کوششوں کو جسمانی لحاظ سے رد کر دیا جائے گا. اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں ریڈیائی پیغامات اور لہروں کے ذریعے جو کچھ ان تک پہنچتا ہے علم وہ مستثنا ہے، اسے چھوڑ کر یہ جب بھی وہاں جانے کی کوشش کریں گے، اتبعہ شہاب مبین، کھلا کھلا ایک شولا ان پر لپکے گا، ان کو ان کے پیچھے چلے گا تاکہ इनको भस्म कर दे। यही वो जाहरी आजकल के दौर में जाहरी तौर पर पूरे होने वाली पेशगोई है, जिसमें जितने भी सफर किए जाते हैं उसमें शोलों से बचने के लिए एक ऐसे हॉल में सफर किए जाते हैं जो हर किस्म के शोलों के खतरात से बचाने की कोशिश करता है। और जाहरी नक्शा एक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, वो आप शोलों पर सफर करता है क्योंकि रॉकेट, इसलिए उसके पीछे आपको हमेशा फातबाहु शिहाब मुबीन, एक खुला खुला रोशन शोला उसकी गोया पैरवी कर रहा है, उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। ये जाहिर नजारा बिल्कुल साफ हर रॉकेट की दफा दिखाई देता है। बस इस तरह का सम्मा फातबाहु शिहाब मुबीन में ये नक्शा भी रॉकेट का और कायनात की के मख्फी राजों की जस्तजू का हमें इस दौर में दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ सुनते हैं, कुछ आवाज़ों से मालूम करते हैं, रेडियाई लहरों को कंप्यूटराइज करते हैं, उसके ज़रिए जो कुछ मालूम कर सकते हैं करते हैं। और जब वो ये सफ़र करते हैं तो पीछे एक आग का लंबा सा शोला वो यूँ लगता है उनके पीछे पीछे लपक रहा है। ये हो सकता है, इस हद तक रसाई है, मगर जिस्मानी तौर पर इनके लिए नामुमकिन है कि उन बुलंद बाला क्या कहते हैं उर्दू में उसको, बुर्जों बुर्ज कहते हैं, सितारों की मनाजिल तक पहुंच सकें, जो सितारों की झुरमत हैं उन तक पहुंच सकें। हाँ, जमीन में उनके लिए अल्लाह तआला ने आसानी पैदा फरमा दी है, वो यहाँ रहें जो मर्जी करें दौड़े फिरें। वल अर्द मददना हा, और जमीन को हमने बिछा दिया है, मगर तर्ज बयान ये नहीं है कि जमीन को बिछा दिया, फरमाया वल अर्द, और जमीन उसे तो हमने बिछा दिया है, यानी आसमान के मुकाबले पर जमीन की बातें करते हो, वल अर्द जमीन का पूछते हो, मददना हा हमने उसे बिछा दिया है, वाल कैना फीहा रवासिया, और उसमें पहाड़ डाल रखे हैं, जगह जगह पहाड़ डाल दिए हैं जमीन में, वह अम्बतना फीहा मिनकुल शय मौजून, और उसमें हर किस्म के मुतनासिब चीज़ें पैदा फरमा दी हैं। किस जरिए से? अम्बतना फीहा, उगा कर जो जमीन से नबातात की सूरत में उगने वाली मुतनासिब चीज़ें हैं वो पैदा फरमा दी हैं। तो आसमान से पानी उतर कर उस ज़मीन पर आता है जो बराबर कर दी गई है, और फिर इन लोगों के लिए सारी नेमतें यहाँ मुहैया हो गई हैं, इसलिए आसमान पर ना भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। वह जालना लकुम फीहा माइश, और तुम्हारे लिए हमने उसमें जिंदा रहने के हर किस्म के सामान मुहैया फरमा दिए हैं, और उनके भी मल लखतुम लहू बिला यकीन, और हर उस चीज़ के भी जिसके तुम राजिक नहीं हो बल्कि अल्लाह राजिक है। अब ये जो मज़मून है मल लखतुम लहू बिराजिकीन, ये कुरान करीम में एक और जगह भी है कि हम ही हैं जो इनको रिज़्क़ पहुँचाते हैं, तुम नहीं पहुँचाते, ये हैरत अंगेज़ मज़मून है जो कायनात में दिखाई दे रहा है, और आंखें खोले आदमी तो पता चलता है। रात को कभी दफ़ा नमाज पढ़ते हुए सामने एक कीड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, रींगता हुआ, बिल्कुल बेअक़ल बेशऊर, पता नहीं किस अंधेरे कोने में छुपा हुआ था, रोशनी देखी तो निकल आया। और मस्जिद में भी बार दफ़ा वहाँ सामने मेहराब में एक कीड़ा निकलता है रींगता हुआ, अब उसको क्या पता कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ वापस आना है, और उसकी खुराक क्या है। और उस जगह साफ सुथरी मस्जिद में जहाँ मुबारक साहब झाड़ू फेरते रहते हैं, उस कीड़े के लिए क्या पड़ा हुआ है जिससे वो जिंदा, मगर है सही, मैंने बारह देखे वो नस्ल वहाँ से मिटी नहीं, वो पहले मर गए होंगे तो और आ गए हैं, मगर वही चीज़ बिल्कुल मेहराब में से निकलती है और थोड़ा सा फिर के फिर कहीं गायब हो जाती है, उसका भी रिस्क है। रोज़ाना चिड़ियाँ उठती हैं, परिंदे हर किस्म के, कौवे और दूसरे परिंदे और पिदियाँ, तब हम सैर पे जाते हैं तो सारे उतर के ज़मीन पे फिर जाते हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ, हर एक को पता है कि मेरा रिज कहाँ है, उसका रखा हुआ है। आखिर जिंदा है, परविश पा रहे हैं, न सुनवा पा रहे हैं, कहाँ से बनता है वो रिज, कुछ समझ नहीं आती। वो जो लकड़ आ रहा है वो कट 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 करता है दरख्तों पर, ऐसे दरख्तों पर जो करीबन मर चुके हैं, उनके अंदर वो टक टक कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि इसके अंदर मेरा रिज्क है। और वो कीड़े जो उस खाई हुई लकड़ी के अंदर पलते हैं, वो टक टक से घबरा के बाहर निकलते हैं तो एकदम उनको डुबोते हैं। अब उस लकड़हारे को ये किसने सिखाया है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मल लस्तुम बिही राज़िकीन, लस्तुम लहू बिराज़िकीन, कि तुम बेवकूफ हो, तुम समझते हो कि इंसान के बगैर रिज का निजाम चल नहीं रहा, तो बड़ी कोशिशों से अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, मगर इनके लिए कौन कर रहा है जिनकी तादाद तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा है, और कोई उनको वो इस्तेताअत नहीं बख्शी गई जो तुम्हें अक्ल व फितरत की इस्तेताअत बख्शी गई है, जिसमें तुम जो निजाम जिंदगी है उसको उसके मुताबिक कुदरत को ढाल रहे हो। ये इन लोगों में ये ताकत नहीं है। ये दो अलग अलग निजाम मईशत हैं। एक में आप कुदरत को मुसख़्खर करने की कोशिश करते हैं और ढाल कर अपनी मर्जी के मकासद अपनी मेहनतों से हासिल करते हैं, जैसे काश्त करना है, जैसे दरख्त फलदार दरख्त लगाना है और हर किस्म की फसलें उगाना है, उनकी देखभाल और प्रवास के दूसरे काम करने हैं, ये सारी चीज़ें जानवर नहीं कर सकते, और वो हमारे मुकाबले पर भारी अक्सरियत में हैं, और वो इतनी देर से हैं कि हम उसका उश्व अशीर भी नहीं पा सकते। हम तो ज़माने के आखिर पे पैदा हुए हैं, आखिरी चंद अगर 24 घंटे का ज़माना गुजरा हो तो आखिरी सेकंड में हम किसी वक्त जाहिर हुए बहसीब इंसान, तो वहां तक जिंदगी पहुंची कैसे थी अगर उनको रिज्क इंसान देता था। तो अगर मौजूदा पर नजर रखें तब भी लस्तुम लहू बिराज़िकीन का मजमून हैरत अंगेज सफाई से उभरता है, और अगर माजी को देखें तो फिर तो बिल्कुल ही साफ हो जाता किस्सा। ऐसा जमाना नहीं आया था कि तो इंसान शायद मजकूरा ही नहीं था, क्या इंसान पर कोई ऐसा दौर नहीं आया कि वो काबिले जिक्र चीज ही नहीं थी, मतलब है अभी पैदा नहीं हुआ था, अपने ही तखलीक के ऐसे मराहिल में था कि बहसियत इंसान वो मजकूर नहीं हो सकता था। नबात का दौर में से गुजरे, हम अम्बतकुम नबाता, अल्लाह ताला ने नबात के तौर पर तुम्हें उगाया था, बतौर इंसान तो मजकूर था ही नहीं। ऐसे तमाम अदवार में जो हमारी जिंदगी के इंसानी जिंदगी के मुकम्मल दौर के मुकाबले पर उससे भी ज्यादा लंबे हैं, जैसे 24 घंटे में एक सेकंड के एक हिस्सा एक हिस्से के मुकाबले पर बाकी 23 घंटे और 49 मिनट और 59 मिनट और 59 सेकंड का जो दौर है वो नस्बत उससे भी कम हमें यही नस्बत आती है। तो रिज़्क का निज़ाम भी हैरत अंगेज चीज़ है, उसकी तरफ मुतवज्जह फरमाया गया है। अब इसको पूरी साइंस बना दिया गया है, इसको एकोसिस्टम कहते हैं। ये हैरत अंगेज निज़ाम है जिसमें जो मादनियात भी एक असर इसमें शामिल हैं, इसमें एक किरदार दिखा रही हैं, पानी खाक आब सब हवा वगैरह, और उसके अलावा जानवर ये एक दूसरे के रिज़्क में मददगार हैं, और इस तवाज़ुन को जहाँ भी बिगाड़ेंगे वहाँ किसी न किसी स्पीशीज़ के लिए भूखे मरने के इस्तेमालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये तवाज़ुन है जिस पर ये सब निज़ाम कायम है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक खुरा एक जानवर की, वो दूसरे के लिए एक नेमत और एक ग़िज़ा है। इंसान की वेस्ट प्रोडक्ट उसके सब्जियों के लिए, उसकी सब्जियों के लिए, उसके फलों के लिए एक ग़िज़ा बन जाती है। تو نتھنگ از ویسٹ, یہ ہے رزق کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا. ایک ایک ذرہ ری سائیکل ہو رہا ہے, اور وہ جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ فضا کی آلودگی ہو جائے گی, وہ خدا کے نظام میں نہیں ہے. اب یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے, انسان کا جو پیدا کردہ نظام رزق ہے, یعنی اپنے لیے جو کمانے کی کوشش کرتا ہے, اس کا بڑا انحصار انڈسٹری پہ ہے, اور اس کا ویسٹ پروڈکٹ سنبھالنا ایک عذاب بن گیا ہے. ناممکن ہو گیا انسان کے لیے کہ اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو اس طرح کہیں دفنا دے کہ وہ فضا کی آلودگی کا موجب نہ بنے, لیکن بن رہا ہے. تو خدا کا رزق کا نظام ایسا ہے جو ہر قسم کے ایسے خطرے سے کلیتاً پاک ہے. ایک ارب سال سے جاری ہے اور آج تک آلودگی نہیں ہوئی, اور انسان نے پچھلے 100-200 سال میں جو کچھ کارستانیاں کی ہیں ساری فضا آلودہ کر دی. تو اگر انسان کھلاتا ہے ان جانوروں کو بھی, تو جتنے کارخانے چاہیے تھے وہ تو زمین اور آسمان زہر سے بھر جاتے, زندہ رہنا ویسے ہی ناممکن ہو جاتا. تو جہاں خدا تعالیٰ سوال اٹھاتا ہے ایسے ہلکے ہلکے, ان پر ٹھہر جانا چاہیے, پوز کرنا چاہیے. جیسے خصوص مناظر کو تیزی سے گزرتے ہوئے نہیں آپ دیکھ سکتے, کئی موڑوں پر ٹھہرنا پڑتا ہے, وہاں دیکھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایسی ایک آیت ہے, وجالنا لکم فیہا معائش, اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے بہت سے سامان پیدا کیے, اور ان کے لیے بھی اس کے لیے بھی جس کا مل لستم لہو بیا رکھیں, تم اس کو رزق دینے والے نہیں ہو. یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دراصل تم نہیں دے رہے. اگر ہم اس کے سامان نہ کریں یا کسی وقت کچھ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کریں یا کھینچنے کا فیصلہ کریں, تو تم اپنے رزق پر بھی قادر نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور اپنی تاریخ پر نظر ڈالو, تمہاری بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو ہم نے ہمیشہ اس طرح پورا کیا ہے کہ وہ خزانے موجود تھے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے. جب ضرورت بڑی خزائن تھے, مگر ہم نے قدر معلوم کے مطابق انہیں اتارا. وہ مان و نظر ہم ہرگز ان کو نہیں اتارتے, الا بے قدر معلوم, مگر ایک معین اندازے اور ضرورت کے مطابق اتنا ہی دیتے ہیں تمہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اب تم سنبھال سکتے ہو. وہ ارسل میں ریاح لواقعہ, اور ہم نے لری ہوئی ہواؤں کو بھیجا. فانزلنا من السماء ماء, اور اس سے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فاسقیناکموہ, اسقا کا جو لفظ ہے یہ تو عموماً گھاٹ پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, کیوں جی؟ سقا حضرت موسیٰ جب وہ پانی پلانے لگے تھے تو کیا لفظ استعمال ہوئے وہاں؟ تو یہی سر سقا یا کوئی اور لفظ تھا؟ سقا وہی سقا کا لفظ ہے نا. عام طور پر ڈکشنریوں میں لفظ سقا کے تابع مویشیوں کو ان کے گھاٹ پر پانی پلانے کے معنی بیان ہوئے ہیں. تو اسقیناکم ہو, ہم نے تمہیں اس سے پانی پلایا, مراد یہ نہیں کہ مویشیوں کی طرح ہانک کر, بلکہ ایک یہ معنی ہے کہ تمام بنی زندگی کی ہر قسم کے لیے پانی پلانے کے سامان فرمائے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اے مخاطبین اسے جمع کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے. یہی مضمون پہلے میں نے بیان کیا نا, اس کے اندر شامل ہے پہلی باتوں میں کہ جو رزق تم سمجھتے ہو تم کما رہے ہو, تم نہیں کما رہے, یہ اللہ دے رہا ہے تو تم کر رہے ہو, جو دیتا ہے اس کو بھی سنبھال نہیں سکتے اور اپنی ضرورت کے لیے جمع نہیں کر سکتے. اب پانی کو انسان جمع کرتا ہے بظاہر, لیکن اگر پانی برسنا بند ہو جائے تو پھر کبھی کوئی انسان جمع نہیں کر, بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت بھی اپنی ضرورت کے لیے پانی جمع نہیں کر سکتی. چند دن خشکی آ جائے, خشک سالی ہو, یا خشک سالی تو خیر لمبا دور ہے, چند دن بھی بارش نہ برسے تو یہ باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اخباروں میں کہ اب پانی کا کیا بنے گا, وہ اتھارٹی کیا کرے گی, اور پہلے زمانوں میں کب ایسا ہوا تھا, پھر ہم نے کیا کیا تھا. سوائے اس کے کہ وہ لندن کی سے نکلنے والی بدروئیں جنہیں انسانی گند بہتا ہے اس کو صاف سوف کر کے واپس دریائے ٹیمز میں ڈال دیں, ان کے پاس اور کوئی علاج نہیں. اور وہ جو گندگی ہے وہ ایسی ہے کہ یورپ کے ممالک میں شاید وہ کبھی بھی پاس نہ ہو سکے, مگر یہ بیچارے مجبور ہیں, مرتا کیا نہ کرتا, یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پانی نہ بچتے, اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی سوکھ جاتا ہے, ٹمس کا پانی بھی نیچے ہو جاتا ہے, تو کچھ نہیں کر سکتے. پھر سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں, کہاں سے پانی لائیں, اور اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے اور بلاک اٹال دیتا ہے. تو یہی بیان فرما رہا ہے, تم تو اس کو جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے, کجا یہ کہ اس کو سمندروں سے اٹھاؤ اور پہاڑوں پہ برساؤ, اور پھر جاری پانی کی صورت میں ایک صاف شفاف آلودگی سے پاک پانی کی صورت میں اسے حاصل کرو, تم تو اس کو جمع کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, یعنی زندگی اور موت کا نظام معیشت سے جو تعلق رکھتا ہے, یہ سارا ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, کہ تم چند دن رہ کر جب گزر جاتے ہو تو یہ ہماری زمین ہمارے ہی ہمارے ہاتھ ہی میں آتی ہے, تو ہمارے پاس ہی پھر اس کا ورثہ چھوڑ جاتے ہوں گے, ہم اصل مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, اور ہم تم میں سے ہر اس شخص کو جانتے ہیں یا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو بعض چیزوں کو پہلے لانا چاہتے ہیں. استقدمہ کا ایک ہے سبقت لے جانا ایک معنی, اور ایک معنی ہے کسی چیز کو پہلے لانے کی کوشش کرنا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ان کو بھی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یا ذرا ٹالنا چاہتے ہیں باتوں کو, ان سب کا حال ہم پر روشن ہے, ہم جانتے ہیں. مگر اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ جب خدا کی تقدیریں ظاہر ہوں تو نہ استقدام کام آتا ہے نہ کیا کہیں گے اس سے کیا بنے گا ورب مستقبل استخار ہوگا استخار
جی
استخار ہوگا جی نہ استقدام کام آ سکتا ہے نہ استخار کام آ سکتا ہے. نحن نوحی و نمیت کے ساتھ یہ مضمون ہے, اس لیے میں نے یہ ترجمہ اس کا نمایاں کیا, ورنہ عام طور پر تو ترجمہ یہی ملے گا سبقت لے جانے والے پیچھے رہ جانے والے, مگر اگر یہ ترجمہ کریں یہ جو ممکن ہے اس کا بھی کوئی تعلق نکل آئے گا تو پھر یہ آیت جو ہے اس سے بے تعلق دکھائی دینے لگتی ہے. تو انہا نحن نوحی و نمیت و نحن الوارثون, تمہاری زندگی اور موت کے اوپر بھی تمہیں ذرہ بھر اختیار نہیں ہے, یہ تقدیریں جو ہیں نہ ان کو تم پہلے لا سکتے ہو نہ بعد میں کر سکتے ہو. جب کسی کے ہاں خدا تعالیٰ زندگی دینے کا فیصلہ فرمائے گا اولاد کا فیصلہ کرے گا, اس سے پہلے کھینچ کر کوئی لا نہیں سکتا, اور کسی کی زندگی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا کہ اس کے نہ ہو, اور موت کے متعلق بھی انسان کا کوئی بس میں کوئی اختیار نہیں ہے. چنانچہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ میں مستقدمین اور مستاخرین کا یہی معنی ہے جو زیادہ مطابقت رکھتا ہے. تم اپنی موت اور زندگی پر تو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے, یہ ٹال نہیں سکتے ان باتوں کو, نہ جلدی لا سکتے ہو. اللہ کا کام ہے, تمہارے رب کا کام ہے کہ پھر آخر تمہیں وہ اکٹھا کر دے اکٹھا کر دے گا. انہ حکیم علیم, وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. جتنے نظام گزرے ہیں ان کا گہرا تعلق علم اور حکمت سے ہے, اس کے بغیر اتنا عظیم الشان نظام کائنات, بلکہ اس زمین کا نظام کہنا چاہیے, یہ بنانا اور اس کو مینٹین کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اب اتنا وقت رہے گا کہ دو تین آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ولقد خلقنا الانسان من صلصال, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلا مضمون گزر رہا ہے اس میں صرف ہمارے حال کا ذکر نہیں چل رہا, ہمارے ماضی کا بھی ذکر ہے, اور بہت لمبا دور ہے جس میں انسان زندگی کی پرورش فرمائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آغاز آفرینش کی طرف لے جاتا ہے, فرماتا ہے ولقد خلقنا الانسان من صلصال. جب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے رزق پر اپنی کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتے, ان لوگوں کی تمہیں کیا فکر کرنی ہے, تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ تم جب صلصال سے بنائے گئے تھے, ایک کیچڑ سڑے ہوئے کیچڑ کی سوکھی ہوئی ٹھیکری سے جس میں کھنکھنانے کی طاقت تھی, وہ وقت ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, تھے مقصود تھا انسان, لیکن پہلی حالت تمہاری آغاز میں یہ تھی, اس سے ترقی کر کے تم انسان بنے ہو. تو اس میں حکمت اور علم کی کتنی ضرورت ہوگی اب اندازہ کر لیں آپ, بلکہ اندازہ نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. اب یہی وہ آیت ہے جس کے متعلق میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, اور اب میری تحقیق جو ہے خدا کے شرف سے مکمل ان معنوں میں ہو چکی ہے کہ قطعی ثبوت سائنسدانوں کے مہیا ہو گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی لازماً خشک ٹھیکریوں کی سٹیج سے گزری ہے. ناممکن تھا کہ اس سٹیج سے گزرے بغیر انسانی زندگی کا زندگی کے کسی دور کا آغاز ہو سکتا. ابھی کل ہی کسی نے مجھے ایک مضمون نئے سائنسی رسالے میں چھپا ہوا بھیجا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی سے زندگی کے پیدا ہونے کا فالس تصور غلط ثابت ہو گیا ہے, اور انسان خشک ٹھیکری پر بنایا گیا ہے, یعنی زندگی کا آغاز وہاں کیا گیا ہے. یہ بالکل غلط اور عنوان ہے, بالکل جھوٹا عنوان ہے, کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ پانی کا دخل کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پانی میں جو خدا تعالیٰ نے زندگی کا آغاز کیا تھا, یعنی ایسی کیمیکلز کے ذریعے جس سے انسانی جسم بن, یعنی زندگی کا جسم بن سکتا ہے, وہاں اگر رہتا اسی طرح تو ازل سے ابد تک بھی رہتا تو اس میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی. لازم تھا کہ اس پانی کو سمندر اچھال کر باہر پھینکے, اور ایسی چٹان پر وہ کچھ عرصہ پڑا رہے جہاں سلیکا کے ساتھ مل کر اور مٹی کے ساتھ مل کر وہ کڑی دھوپ میں کیچڑ جو اس میں, کیونکہ جس سمندر کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم فرما رہا ہے ہمیں مسنون کہہ رہا ہے, یہ سائنسدان مانتے ہیں کہ وہاں ڈکے شروع ہو چکی تھی, فرمنٹیشن شروع ہو چکی تھی. تو ایسا پانی جو فرمنٹڈ تھا جس میں زندگی کی نئی ضرورتوں کی کیمیا بہت ہلکی موجود تھی, لازم تھا کہ اس کو کنسنٹریٹ کیا جاتا, لازم تھا کہ اس کو خشک کیا جاتا ایسی جگہ پر جہاں سلیکا بھی ہوتا اور مٹی بھی ہوتی کلے, اور جب وہ خشک ہو کر ٹھیکری بن جاتا تو اس کے اندر ایسی لیئرز پیدا ہو جانی تھی جو سائنسدان دکھا چکے ہیں, ثابت کر چکے ہیں جو ہوتی ہیں, کہ اس کے اوپر باریک ایک مالیکیول کے برابر باریک پتلی پتلی پپڑیاں بن جاتی ہیں, اور وہ جو ٹھیکری ہے وہ بے شمار پتلی پتلی پپڑیوں کی صورت میں وہ ایک دم نکھر جاتی ہے ایسی پپڑیوں میں. پھر اس کے دونوں طرف کیمیابی عمل ہوتا ہے, اور وہ کیمیاوی عمل ضروری ہے زندگی کے آگے بڑھانے کے لیے، اس کے بغیر وہ بڑھ نہیں ہو نہیں سکتا. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی سی جگہ میں ایک ایکڑ سے بھی زیادہ سرفیس بن جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی جو تہ ہے اس کے اندر کی تہ کے دونوں طرف کیمیاوی عمل ہو رہا ہے، اس کے نیچے جو پپڑی ہے اس کے دونوں طرف کیمیاوی عمل ہو رہا ہے. تو چھوٹی سی جگہ میں بے شمار جگہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اس طریق پر کتنا گہرا علم و حکمت کا مضمون ہے، اور ٹیکنالوجی جو خدا نے اختیار فرمائی ہے، پھر سمندر اسے واپس لیتا ہے. اگر وہ واپس سمندر میں نہ جائے تو پھر وہیں پڑے پڑے خشک زندگی بن ہی نہیں سکتی تھی. تو بظاہر یہ لوگ ایسے عنوان لگاتے ہیں جو جان کے خدا کی ہستی کے خلاف تصور پیدا کرنے کے لیے، کہ تم لوگ تو کہتے ہو مذہبی لوگ پانی سے آغاز ہوا، سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا ہے، ثابت ہو گیا ہے. سب جھوٹ ہے. سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی ہی سے آغاز ہوا، مگر درمیان میں سلسالین ہمیں مسنون کی ضرورت تھی، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، سو فیصد یہی فرما رہا ہے. تو فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ. اب ثابت ہوا کہ خدا ایولیوشن کو قطعی طور پر ثابت فرما رہا ہے. وہ صورت جو پیدا ہوئی تھی 1 ارب سال یا اس سے بھی زیادہ پہلے، وہ انسان بنانے کی تھی. اس لیے اگر آپ جمبو جیٹ بنا رہے ہوں اور کوئی شخص چھوٹا سا نٹ بولٹ پہ کام کر رہا ہو، تو اسے آپ پوچھیں گے تو یہ نہیں کہا کہ میں نٹ بول، یہ کہہ سکتا ہے میں جمبو جیٹ بنا رہا ہوں. اس کی ہر سیٹ، اس کا ہر کل پرزہ، اس کے پار، اس کے اندر کی مشینری، وہ الگ الگ جب بن رہی ہے تو بظاہر ایک پرزہ بن رہا ہے، لیکن پوچھیں تو کیا ہو رہا ہے، یہ جمبو جیٹ کر رہا ہے، اس میں ہر چیز جمبو جیٹ ہی بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا تمہیں کرنا تھا، تمہاری پیدائش غرض تھی اور آغاز تمہارا اس طرح ہوا تھا. اس لیے یہ غلط ہے کہ جانوروں سے انسان پیدا ہوا ہے، انسان کی وجہ سے جانور پیدا ہوئے ہیں. انسان وہ سند ہے جانوروں کا، کیونکہ انسان کی پچھلی چھوٹی سی ادنا حالتیں ہیں جن کو ہم جانور کہہ دیتے ہیں، ورنہ مقصود انسان کو پیدا کرنا تھا. ہو گیا وقت، اب وقت ختم ہو گیا، باقی پھر کل ان شاء اللہ، کل نہیں اگلے، ٹھیک ہے. جی یہ جو آواز ہے اس کے مطلب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آسٹریلیا میں کہیں وہ راکس ہیں، تو آسٹریلیا سمندر میں جہاں یہ اچھالا گیا تھا، کیونکہ بعض راکس کا انہوں نے انداز بتایا ہے کہ وہاں اس قسم کے ماحول ملتا ہے، اگر پانی اچھالا جائے تو وہاں سلیکون بھی ہے، کلے بھی ہے، وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اتنی دور رہتی ہے کہ عام طوفان میں ہر روز چھینٹے نہ پڑے اس پر، اور پھر جب بہت بڑی لہر اٹھے تو ریکلیم کر لے اس کو. رنگ کالا افریقہ آدمیوں کا کارن، یا ریسزم کا کوئی ذکر نہیں یہاں. جب بھی وہ ڈکے ہو تو صحیح آ جاتی ہے. اب کیچڑ جو تازہ بنا ہوا ہے اس میں خاکی رنگ ہوتا ہے، جب وہ بس جائے بدو پیدا ہو جائے کالا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھا نہیں آپ نے گلا سڑا کیچڑ؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے اندر جو کیمیائی تبدیلیاں آغاز میں ہوئی ہیں ان میں فرمنٹیشن ہوئی ہے پہلے، اور فرمنٹیشن نام ہی ڈکے کا ہے. فرمنٹیشن ہائیڈرولیسس سے تعلق رکھتی ہے، مگر دوسری ڈکے اور چیزوں سے تعلق رکھتی ہے. پہلی ڈکے جو ہوئی ہے وہ کالی تب بنی جب سمندر کا کھلا پانی کہیں باہر آ گیا، اور پھر اس پر کیمیاوی عمل ہوتے رہے اور اس کے اندر نئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. ڈکے بھی ہوتا رہا، خشک بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ کالے رنگ کا کیچڑ بن گیا دھوپ کے اثر سے اور فضائی ریڈیائی اثرات کی وجہ سے. جب وہ کیچڑ بن گیا تو پھر وہاں उसको कुछ देर तक खुदा ने रखा ताकि वो ठीकरियां बन जाए, और ठीकरियां इस तरह बना कि अचानक उसके अंदर तह बतह मालिक्यूल जितनी मोटाई की सतहें बन गई, एकदम जिस तरह प्रेसिपिटेट करती है चीज एक नई शक्ल बना देती है, इस तरह वो उभरा है। जब वो बना है तब उसके दोनों तरफ वो कीमियाई अमल हुआ जिसने इस कीमिया को जो रिवर्सेबल थी उसको ऐसी कीमिया में बदल दिया जिसने फिर वापस मुड़ के नहीं देखना था। जो समझ में जाती तो लाजमन आगे तरक्की करती, मगर खुश्की में रहते हुए वो नामुमकिन था। बस ये एक स्टेज है जिसका कुरान जिक्र फरमा रहा है। बाजा कहता है पानी से पैदा फरमाया, बाजा कहता है खुश्क मिट्टी से पैदा किया, बाजा कहता है गीली मिट्टी से पैदा किया। तो मैंने ये बाकायदा गौर करके साइंसी हवालों के साथ इसे तरतीब दिया है कि खुदा तआला जिंदगी की पैदाइश की मुख्तलिफ स्टेजेस बयान फरमा रहा है। इनके बाद फिर नबातात की स्टेज आती है, और जब नबातात की स्टेज है तो मुकम्मल खामोशी है। अभी हैवानात नहीं पैदा हुए, और यही हुआ जिंदगी का पहले जिंदगी नबातात की सूरत में उगी थी, और तमाम जमीन ढांपी गई थी इब्तदाई किस्म की नबातात से, और ना कोई कीड़ा ना मकौड़ा ना कोई फिरने वाला जानवर, वो शैम मस्कूरा था ही नहीं इंसान है चौक, लेकिन वो नबातात इंसान थी क्योंकि उसकी इब्तदाई हालत थी जिसे पैदा करना मकसूद था। ठीक है, अब अफ्रीका का ख्याल आपको छोड़ नहीं रहा अभी तक।